أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو سوائے اس کے کسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسے، کیا کرنا ہے معاملہ؟ فرما اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی، تو کیا کرو؟ فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہو، اور کیا نہ کرو؟ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑی تعظیم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرو، اور کیا کرنا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دو ان کے لیے توازو اور انکساری کے پر رحمت اور محبت سے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھے بڑی پیار اور محبت سے پالا. بعض دفعہ انسان پوری محبتوں کے باوجود ان کے ساتھ اس طریقے سے اظہار نہیں کر پاتا، یا پھر بعض اوقات موقع نہیں ملتا، ماں باپ بات نہیں سمجھ پاتے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اولاد نیک ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ایسی اولاد کے دل کا بوجھ دور کرنے کے لیے اگلی آیت میں فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک کردار ہوگے تو اللہ تعالیٰ بکثرت توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا مہربان ہے. بہت ہی خوبصورت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق دلواتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کے حقوق پہ بات کی. آیت کا آغاز ہے وقضا، قضا کا لفظ جو ہے یہ فیصلے کے لیے آتا ہے، گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بتاتا ہے کس عدالت میں یہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں. یہ فیصلے ضمیر کی عدالت میں نافذ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو قوانین دیے ہیں، دنیا کی کچھ عدالتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ان کو پکڑ نہ سکے جو لوگ ان قوانین کو نہیں نبھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ایسی عدالت ڈال دی جس کو ضمیر کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہر بندے کو ٹوک پڑتی ہے. اور وہ کیا ہے ٹوک؟ کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرو کہ دنیا کا کوئی بھی پکڑنے والا نہ ہو تو تمہیں اس وقت بھی پتا چل جائے کہ واقعی تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کو ہم سے کیا چاہیے، سمجھ ہی نہیں آتی. مولوی کچھ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کچھ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے دل میں رکھا ہے، اپنے دلوں سے پوچھو، استفتح قلبک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ عام فہم بات کے جواب میں یہی کہا کرتے تھے، کیا؟ کہ اپنے دل سے پوچھو. ولو افتوک، چاہے کہ لوگ تمہیں فیصلہ دے دیں. تو لہذا اس پورے حکم کو اب آپ نے کسی بھی عدالت سے ملنے والے کسی فرمان اور حکم کے طور پہ سننا ہے، اس لیے کہ دنیا کی عدالتوں کے ڈر سے تو لوگ سپیڈ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، سیٹ بیلٹ بھی باندھ لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑے جاتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو ہم سمجھنے والے بن جائیں. دوسری بات کہی گئی کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی. عبادت کیا ہوتی ہے؟ بندہ اپنا سب کچھ رب کو سمجھ لے، سب سے کٹ کر رب کے ساتھ جڑنا، یہ ہے عبودیت. قتل ارباب و خلع الاسباب، سارے ارباب رب کی جمع ہے ارباب، دوسرے سارے رب جو ہیں ان کو چھوڑ دو اور اسباب یعنی تعلقات رشتہ داریوں کو خلا الگ کر دو. کیا پتہ چلا کہ سب کو جب چھوڑتے ہیں کس طرح چھوڑنا ہے؟ بندگی کے ناطے سے چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ سب کو ہم نے انسانی معاملات اور حقوق کے معاملے میں چھوڑ دینا ہے۔ صرف اللہ پہ نظریں لگانے کو عبادت کہتے ہیں۔ انسانوں کی ایک عادت رہی کہ جس سے کوئی فائدہ دیکھا روپ میں آگے، کوئی مال سے معروف دکھتا ہے تو کوئی طاقت سے، کوئی لوگوں سے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے جملے ہم بولتے اور سنتے ہیں۔ پرستار کا لفظ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، فلاں اس کے پرستار ہیں۔ ذرا لکھیں اس کو، کیا روٹ نکلتا ہے اس کا؟ پرستش۔ آج لوگ فلمی اداکاروں کے پرستار بن گئے، ان کی پرستش کرنے والے، ورشپرز ہوتا ہے اس کا انگلش میں معنی۔ کتنا عام لفظ ہے یہ ہمارے فلموں میں اور ڈراموں میں اور آرٹیکلز میں اور جو فلمی اخبار چھپتا ہے، کیا آپ کے پرستار۔ پھر کہتے ہیں توحید پہ چوٹ نہ پڑے، پھر کہتے ہیں بہت اچھا عقیدہ ہے ہمارا، سب کچھ پتہ چل گیا۔ اور آج کتنی ہی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی غلام بن چکی ہیں، ان کی ہر جائز اور ناجائز مان کر۔ اور آج کتنی ہی بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو خدا بنا لیا ہے، ان کے نام لے لے کر غلط کام کرنے والوں کی طرح۔ اور کتنی ہی بہوئیں ہیں جنہوں نے اپنے سسرالوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اور اللہ کا تو ایک ہی فیصلہ تھا کہ اللہ تعبد الا ایا، جس کی ہر بات مانیں گے وہ خود ہی رب بن جائے گا، جس کی نہ ٹھیک بھی ٹھیک لگے وہی تو رب بن جاتا ہے۔ ہر بندہ اس کے ناطے سے اپنی توحید کو چیک کر سکتا ہے کہ کیا واقعی والذین آمنوا اشد حبا للہ کی کیفیت میرے اندر ہے۔ کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کو اللہ سے شدید محبت ہو اور پھر بھی دکھ میں اس کو کوئی دوسرا یاد آ جائے، سکھ میں کسی اور کی طرف نظریں چلی جائیں، غموں میں رب سے دور ہونے لگیں ڈپریشن میں جا کر، خوشیوں میں جانے لگیں اس سے دور ہو کے سرکشی کی صورت میں، اور غموں کی صورت میں اس سے دور جائیں گھبراہٹ کی صورت میں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ عام حالات میں بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں پتہ چلتا، جیسے جسم کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے نا ہمارے، عام حالات میں نہیں پتہ چلتا۔ ہاں بہت بخار ہوگا تو ٹیمپریچر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو 106 تک پہنچنے والا ہے، اور یا پھر بالکل ہی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو بندگی کا ہونا چاہیے وہ عام حالات میں نہیں پتہ چلتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی دکھ ڈالتے ہیں کبھی سکھ ڈالتے ہیں، اور ایسے ہی وقتوں میں ہم عموماً پھسل جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا تعلق ہر لمحے پہ، ہم تو بات بات پہ کہتے ہیں فلاں پہ مر مٹیں گے، اس کی زلفوں پہ مرنے ہیں ہم نے، فلموں اور گانوں میں تو سارا شرک سکھایا جاتا ہے، تیرے نام سے جیتے ہیں تیرے نام سے مرتے ہیں، کیا یہ الا ایاہ ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور بات ہے اور الا ایاہ کرنا بالکل اور بات ہے۔ لوگ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی بھی چاہتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ بالکل نہیں پسند۔ وہ کہتے ہیں جاؤ تم یہ باقی حصہ بھی اس کو دے دو، جان دی اس نے ہم دوسروں پہ دیتے پھرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم اس آیت کی روشنی میں ضرور اپنا چیک کریں گے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ابدیت اور بندگی والا تعلق ہے بھی کہ نہیں، اور اس کے بعد پھر انسانوں کے حقوق کی بات شروع ہوتی ہے، اور انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلی بات ماں باپ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں تمہیں لانے کا ایک قسم کا کریڈٹ لیا۔ بچہ آتا تو دنیا میں اللہ ہی کے حکم سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا حق نہیں رکھتا، اس لیے ماں باپ کا نام پہلے لے لیا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، ورنہ وہ ہمیں کبھی بھی اس بات کا حکم نہ دیتا کہ تم اپنے ماں باپ کے اوپر احسان کرو۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنے ہی حقوق نہیں سکھائے، ماں باپ کے بھی سکھائے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے حقوق جانیں تو پہلے اللہ تعبد الا ایاہ، پہلے ان کو اللہ کے سکھائیں۔ اللہ نے جب انصاف کیا تو آپ کیوں اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ بچوں کو خوب بگاڑ دیتے ہیں، اور آپ کے آگے جب بولتے ہیں تو پھر آپ کو اصل میں غصہ آتا ہے۔
اللہ کے نافرمان بنے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی اتنے نہیں بگڑے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، پڑھ لیں گے نمازیں، ابھی بڑے ہوں گے تو ابھی تو بہت کام ہے. جس دن بچہ ماں کے سامنے بولتا ہے تو پھر ماں کہتی ہے کہ واقعی اب چلنا چاہیے کسی درس میں اس کو لے کر، اور جاتی وہاں میسج دے دیتے ہیں کہ ذرا پلیز آج ماں باپ کے حقوق کی بات بتائیے. یہ ہے ظلم کی حد. اللہ نے تو کہا نہیں وبل والدین احسانا، حق نہیں احسان. اور احسان پیچھے تفصیل سے کر چکے ہیں سورت نحل میں، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، حق سے زیادہ دینا. ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا اور حج کیا، اور آ کے صحابی سے پوچھا کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ ماں کا کہا تو نے تو ابھی اس کے ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا. حق سے زیادہ دینا ہے. اور اس احسان کی عملی صورتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. مثلا سب سے پہلا احسان کیا ہوگا کہ ان کی شکر گزاری رکھنا دل میں، شکر گزار ہوں اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ تو دیے. بس یہ وہ بیج ہے جو دل میں ڈل گیا تو رویوں میں بھی احسان آئے گا، زبان پہ بھی احسان آئے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ٹون، ہر چیز ان کے لیے بدلتی جائے گی. اور اگر یہ احسان نہیں ہوگا نا تو پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کہتے کرتے رہیں وہ بات نہیں بنے گی. پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کی دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیقت میں عاجز محسوس کریں، اپنے وجود کو ان کی وجہ سے ہونا سمجھیں. کیونکہ جب ہم یہ سوچیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا پھر معاملہ ان کے ساتھ بہتر ہوگا. پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کی تیسری صورت کیا ہے کہ بچپن میں جو انہوں نے ہم پہ محنت کی اس کو بھولا نہ جائے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ماں باپ نے اگر بچپن میں کچھ غلطی کر بھی دی ہماری پرورش میں تو ان کو تانے نہ دیں. دیکھیے کہ ہر ایک کو متقی اور نیک ماں باپ نہیں ملتے، چوروں کے بھی بچے ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے آگے بچے کا عمل رویہ کیسا ہونا چاہیے، عاجزی والا ہونا چاہیے، اگلی آیتیں اس کا بہترین ثبوت ہے کہ تم ان کے ساتھ کتنا پیارا معاملہ کرو کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بندے کا تعلق مختلف حالات میں مختلف طرح کا ہوتا ہے، ہم آگے بات کریں گے. پہلے اگر احسان کے نقطے جمع کر لیں تو صرف کوڈ ورڈز لکھ لیں تاکہ پھر ایک چیک لسٹ بن جائے کہ کیا واقعی میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق احسان والا ہے، کیا میں واقعی ان کی شکر گزار ہوں، کیا واقعی میرے دل میں ماں باپ کی طرف سے آتی ہے، کیا میں اپنے وجود کو ان کا مرہون منت سمجھتی ہوں. پھر احسان کی اگلی قسم ہے کہ شکوے شکایت سے پرہیز کی جائے. بعض دفعہ نہیں انہوں نے آپ کو ٹھیک پالا، نہیں کی تربیت، نہیں آپ کو بچپن میں قرآن پڑھایا، تو اب آپ پڑھ گئے ہیں تو اب آپ ان کے آگے جج بن جائیں ان کے اوپر. کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی تربیت کرو، یہ یاد رکھیے گا. بعض اولادیں جب تھوڑی سی دین میں آتی ہیں نا تو ان کی ٹون ہی بدل جاتی ہے ماں باپ کے لیے، یہ علم کا تکبر ہوتا ہے. مت چھڑکیے ان کو، اللہ نے منع کیا. اگر انہوں نے آپ میں کوئی کمی کی ہے تو کریں، کوئی بات نہیں، آپ کمپنسیٹ کریں. بعض لوگ مرتے دم تک اپنے ماں باپ کو نہیں بخشتے، ہمارے ماں باپ نے ایسا کیا. خاص طور پہ جب دین کی طرف آتے ہیں اور ماں باپ بےچارے سیدھے سادھے تھے یا خود بھی نہیں سمجھے ہوئے تھے تو پھر کہتے ہیں بس ہمارے ساتھ تو ظلم کیا. بعض لوگوں کو بچپن میں کام میں لگا دیتے ہیں ماں باپ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو شروع سے ہمیں کمانے پہ لگا دیا. تو شکوہ شکایت سے پرہیز کریں. کبھی آپ کو لگے بھی نا کہ دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت آپ کے ساتھ ذرا تھوڑی ماں باپ کی کمی ہے تعلق میں، تو کوئی بات نہیں، شکوے نہ کریں. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا کردار یاد رکھ لیں. پھر اسی طرح والدین کو خوش رکھنا، یہ بھی ایک احسان کی صورت ہے. بعض دفعہ ہم ان کی ساری بیسک نیڈس پوری کر دیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی ایک چیز ہمارے پاس اور بھی ہے، اور وہ کہ خوشی. ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں ہر لحاظ سے جو بھی کر سکیں. ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر سے یہ روایت آئی کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. یہاں ماں کا لفظ نہیں ہے کیونکہ باپ بہت کم ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب ہوتے ہیں تو کسی وجہ سے ہوتے ہیں. اور مائیں تو چھوٹی چھوٹی بات بھی کرتی ہیں، تمہیں دودھ نہیں بخشنا، ہاں تمہیں معاف نہیں کرنا. تو ماں کا درجہ اپنی جگہ، لیکن ماں اور باپ دونوں کو خوش رکھنا ہوتا ہے تحمل سے، برداشت سے. آپ دیکھیے کہ یہ ہر وقت تھوڑی رہیں گے ہمارے پاس، عجیب تعلق ہے یہ، عجیب رشتہ ہے. جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو جسمانی جذباتی طور پہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ فطرت کا بیلنس, بچہ دنیا میں آتا ہے ہر طرح سے ماں اور باپ کا محتاج ہوتا ہے, خاص طور پہ ماں کا, ایموشنلی بھی, سو رہا ہے, رو رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, ماں کا محتاج ہے, اور جسمانی طور پہ بھی. مکھی بیٹھ جائے جسم پہ تو اس کو نہیں ہٹا سکتا. پھر کیا ہوتا ہے, بچہ تھوڑا سا گرون اپ ہوتا ہے, بڑا ہوا. اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جسمانی طور پہ بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونے لگتا ہے, بچے خود کھانے لگتے ہیں, کپڑے پھر آہستہ آہستہ پہنتے ہیں, پھر پوٹی ٹرین ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ پھر بچہ جو ہے وہ جسمانی طور پہ ماں سے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے. پھر تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو جذباتی طور پر بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اب آپ سوچئے, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل بچہ اور ماں باپ ایک ایسی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ نہ بچہ ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, نہ اس کو ان کی ضرورت ہے, نہ ماں باپ کو اس کی ہوتی ہے. یہ مڈل ایج ہوتی ہے ماں باپ کی, اور بچے کا بچپن سے جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پاور ٹرانسفر کرتے ہیں کہ جس درجے پہ بچہ تھا وہاں اب ماں باپ آنے لگتے ہیں. آہستہ آہستہ جو چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ جیسے بچہ شروع میں دونوں پہ تھا نا, پھر بدلا. لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, پہلے مرحلے میں جذباتی طور پہ بچے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہ آتے جاتوں کے منہ دیکھتے ہیں, ہنس کے بولتے ہیں, آج ان کا موڈ کیا ہے, دیکھتی ہوں میرے پاس بیٹھتے ہیں یا سیدھے ہی گزر جاتے ہیں, پتہ نہیں وقت ہے بھی کہ نہیں. ماں باپ پہلے بچوں کے ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, پھر بعد میں جا کے جسمانی طور پہ بھی ہوتے ہیں. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بالکل ہی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور جس حالت میں ایک وقت میں بچہ تھا اس پہ ماں باپ آنے لگتے ہیں. یہ ہے رشتوں کی سیسا, یہ ہے وہ تعلق جو ہم صبح شام دیکھتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو بھی کھانا کھلانا پڑتا ہے, پھر ان کے بھی کپڑے بدلنے پڑتے ہیں, پھر ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اب کیا ہوا, کیسے ہوا, اور ایک واقعی ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, اس وقت بچوں کے پاس عموماً ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا, ان کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں. فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو خاص طور پہ ماں کی ساری ہی مصروفیات بچے کے گرد گھومتی ہیں. ویسٹ نے بھی اس کو قبول کر کے بچوں کی ماں کو ایک ایک سال کی چھٹیاں دے دی, لیکن ظلم کی حد دیکھیے, پھر وہ چھٹی باپ لے لیتا ہے, ماں کام پہ جاتی ہے. ہم نے تو ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے رب کے ساتھ منہ ماری ضرور کرنی ہے. پھر وہ بچے کے پیمپر دھوتا ہے, بیٹی بھی ہے تو حیا کے تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے اس کو صاف بھی کرتا ہے, دودھ بھی پلاتا ہے, اور عورت ایک مرد بن کے سارا دن کما کے واپس آتی ہے, اور پھر وہ بیوی بن کے کھانے کھلاتا ہے, اور وہ عورت سو جاتی ہے اور وہ صفائی کر کے گھر کے ٹریش پھینکتا ہے. کئی کہانیاں ہوں گی, کیا کیا انسان تو نے تو اپنے رب کا حق کہیں بھی ادا نہ کرنا چاہا. سرکشی, بغاوت. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ واقعی پھر ماں باپ بچوں کے اوپر ایک بوجھ بن جاتے ہیں. پانچ چھ بچوں کو ایک ماں سنبھال لیتی ہے, باپ سنبھال لیتا ہے, لیکن پانچ چھ بچے مل کے ایک ماں اور ایک باپ کو نہیں سنبھالتے. چپکے چپکے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کس کی باری اب, کدھر رہ گیا, اچھا ایک مہینہ, ہائے 29 کا مہینہ ہے کہ 28 کا ہے کہ 30 کا ہے. یقین کریں یہ باتیں میں نے اس سے ملتی جلتی سنی ہے. باریاں لگا لیتے ہیں, چار چھ بچے پڑھے لکھے, آپ دنیاوی دولت کے بھرپور بوڑھی ماں ہیں, تین تین ماہ ہر بیٹے کے گھر میں جاتی کیا بلکہ ڈال دی جاتی ہے, میڈز رکھی ہوئی ہیں, لیکن بہوؤں کے ہاتھ پاؤں بھول رہے ہوتے ہیں کہ ساس اب میرے گھر آنے والی ہے. ساس آتی تو ان کی سانس اکھڑنے لگتی ہے, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے شوہروں کے ماں باپ بھی اصل میں ہمارے ہی ماں باپ ہے. نہ پیدا کرتا اپنے بیٹے کو تو آج شوہر کہاں سے ملتا. یہ صرف ہمارے ماں باپ کے مسئلے نہیں ہیں, یہ ہر اس بندے کے لیے جس کے دل میں تقوی اپنے ساس اور سسر کے لیے بھی ہے. کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, کوئی ایک ہے یا دو, دو ہوں گے تو پھر بھی کچھ اپنے دکھ سکھ بانٹ ہی لیں گے, لیکن جو اکیلا رہ جائے گا وہ بہت دکھی ہوگا. وہ تو پھر کس کے ساتھ لڑے, اس کے پاس تو کوئی لڑنے والا بھی نہیں رہا, وہ کس کو لاٹ دکھائے, اس کے تو کوئی لاٹ دیکھنے والا بھی نہیں رہے گا, وہ کس کو گھورے, وہ کس کو ٹوکے. بالکل بچہ جیسے اکیلا آپ کہیں چھوڑ دینا تو بعض دفعہ جنگلی ہو جاتا ہے, وہ ٹھڈوں کے ساتھ چیزوں کو توڑتا ہے, اس کو اپنے جیسا ایک انسان چاہیے ہوتا ہے. آپ بولنے والی گڑیا، چلنے والا کھلونا دے دیں، لیکن اس کو بڑے ہی برا لگتا ہے، اس کو کوئی بچہ چاہیے اپنے برابر۔ اسی طرح انسان کے اوپر ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ اس کو پھر واقعی چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی لڑنے والا بھی ہو، کوئی اس کو تنگ کرے یا اس کو تنگ کرے، لیکن اس وقت میں پھر اولاد کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور وہ بوڑھے ماں باپ کوٹھریوں میں پڑے رہتے ہیں، اور بچوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ان کو جا کے خوش رکھے، ان کو کہانیاں سنائے۔ ماں تو لوریاں سنا لیتی ہے بچے کو، باپ بچے نہیں سناتے ماں باپ کو لوریاں، وہ کہتے ہیں اب آپ کو کیا، آپ کو تو بات ہی نہیں سمجھ آتی۔ بچہ 10 دفعہ بات کرے تو ماں جی صدقے کرتی ہے، اور باپ 2-4 بار بات کرے تو کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، کیا ہو گیا آپ کی عقل کو؟ اور گویا کہ ہم پھر یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم خود ہی اپنے لیے سارا کچھ کر کے آئے۔ اس لیے ماں باپ کو خوش رکھنا، اور ماں باپ کی خوشی ڈالرز میں نہیں ہے، پاؤنڈز میں بھی نہیں ہے، ماں باپ کی خوشی آپ میں ہے، جس طرح سے کر سکے ان کے حالات کے مطابق اور اپنے حالات کے مطابق۔ کبھی ناراض ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، خوش ہوں، کوئی ہے تو آپ سے ناراض ہے نا، لاڈ کریں، ایک دفعہ لاڈ سے دیکھیں، یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ دعاؤں کی پوٹلیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، جس کو نصیب ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ پھر ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ سوچتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں پہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، کہا تمہیں کیا پتا، تمہارے 1,000 اگر اس کی دعاؤں پہ لگ جاتے ہیں تو اس کی دعاؤں سے 10,000 تمہارے گھر میں مال بھی تو آ رہا ہے، تمہارے مال میں جو برکت ہے یہ کہاں سے ہے؟ یہ تو تمہارے لیے جنت کے راستے ہیں، یہ تو مائل اسٹون ہے، تم تو صرف ان کو ایک دفعہ دیکھ ہی لو تو اللہ تمہاری آنکھوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور تمہارے لیے حج کا ثواب دے دیتا ہے، اور کون سا حج، حج مبرور۔ تو کوشش کریں کہ ماں باپ کو خوش رکھے، وہ نہ رہیں یہ ایک الگ مسئلہ، ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو خوش نہیں رہنا ہوتا، لیکن آپ کوشش کریں ان کو ہنسائیں، اگر رلایا ہے تو ہنسائیں، اگر دکھی کیا ہے تو خوشی کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور احسان ہے کہ ان کی خدمت کریں، جیسے بھی کر سکیں، زبان سے شکریہ کے لفظ بولیں، آپ ان کی خدمت پیسے سے کریں، وقت سے کریں، اچھے جذبات سے کریں، فون سے کریں۔ بعض دفعہ فزیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، بعض ماں باپ نہیں کرواتے ایسی چیزیں، تو جس طرح خدمت کریں، جذبات کی ان کو محبت کے ساتھ دیں، جیسی بھی ضرورت ہو کریں، پھر اسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر کیسے مشکلیں ٹلتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے اور آگے پتھر آ گیا تھا، اور جب تینوں نے اپنی نیکیاں یاد کی تو جس سے ایک نے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کے رویے کا تذکرہ کیا تو پتھر ہٹ گیا۔ یقین کریں ہماری زندگیوں میں کتنے بڑے بڑے غم جو آتے ہیں نا، وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر کے ان پتھروں کو ان راستوں سے ہٹائیں۔ اور ماں باپ کو ستانا یا ماں باپ کی خدمت کرنا یا ان کا حق ہمیں اس وقت زیادہ یاد آتا ہے جب ہمارے اپنے بچے ہمیں ستاتے ہیں، چوٹ اس وقت پڑتی ہے کہ ہائے میری ماں نے اتنا در سہا تھا، ہائے اس نے اتنا میرے لیے کیا تھا، جب میں اس کے آگے اکڑ کے بولتی تھی تو اس کو ایسا لگتا تھا، جب میں اس کی نہیں سنتی تھی کیا کریں گے، پیچھے جھانک سکتے ہیں ہمارے، 4 قدم چل کے بھی تھک کے ہانپ کے بیٹھ جائیں گے، اچھا جا بچے اللہ تیری مدد کرے، تیری حفاظت کرے، ان کے پاس تو کچھ رائے ہی نہیں۔ تو لہذا عاجزی، خدمت، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا ہے جس حد تک کریں۔ پھر اگلی چیز ادب اور احترام ہے، بی ہمبل، گڈ مینرز۔ بعض لوگ سب کچھ کرتے ہیں لیکن باادب نہیں ہوتے، کھا لو یوں رکھیں گے جیسے بڑا بوجھ اتار کے سر پہ رکھا ہے، زبان سخت ہوتی ہے انسان کی بعض دفعہ، نہیں، پیار سے، محبت سے ان کے آگے نہیں چلنا، ان کا احترام کرنا، ان کی چیزیں اٹھا کے چلنا، ان کا نام نہ لینا، اس طریقے سے کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، ماں باپ کی خدمت کرنا یا ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، کیونکہ جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے جوان موتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ماں باپ کی خدمت اور عزت میں کمی ہوئی، اللہ نے عمر کم کر دی، اور پھر فرمایا آپ کو پوری پڑھ کے سناتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک وحی بھیجی اور کہا کہ اے موسیٰ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں، یعنی اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہوں، اور اس کو ایسا بچہ عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے، اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں، اور اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے۔ یہ وہب بن منبع کی روایت ہے، الزواجر ابن حجر الاسقلانی کی کتاب ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ماں باپ کو ستانا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا میں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ پھر ایک احسان کا اور طریقہ، اور وہ کیا کہ ان سے محبت کا اظہار کریں۔ بس وہ ہمارے دل میں ان کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے سامنے آتے ہی جھجک پڑ جاتی ہے، لاڈ نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ، ساری دنیا کو آئی لو یو کہتے پھریں گے، نہیں کہتے تو ماں کو نہیں کہتے۔ صرف عاجزی ان کے ساری نہیں چاہیے، کندھے بھی جھکائیں، خاموش رہیں، نہیں پیار کریں، کہیں آپ مجھے آپ سے پیار ہے، میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ لیکن بعض دفعہ انا کے ماری ہوئی اولادیں جو ہوتی ہیں ماں باپ کے سامنے نہیں کہتی، پیچھے کہیں گی، الگ سے کہیں گی، وہ نہیں ہوتے ان کو مس بھی کرتی ہیں، لیکن ان کے سامنے آ کے ایک دم لڑنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ماں باپ کو ایک دفعہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا اجر دیتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے تو کہا کیا تم اللہ کو اجر دینے والا نہیں سمجھتے؟ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا خلاصہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ کہا کہ ہاں کوئی 100 بار بھی دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیتا ہے۔ کتنا مشکل ہے حج کرنا آج کے دور میں، کتنا مہنگا ہے، اور کتنا آسان ہے اس کا اجر لینا، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے اگر ہم کر سکے۔ پھر اس طرح گفتگو میں نرمی، ان کے ساتھ نرم بات کریں، ایسے نہ گرجیں کہ بادل گرج رہے ہیں۔ بعض لوگ دوسروں سے بات کریں گے اتنے سافٹ، اتنے نرم، اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے سپیکنگ سٹائل پہ بھی بات کر دی ہمارے سامنے کہ فلا تقل لہما افن ولا تنہرہما، اف نہ کہو ان کو اور جھڑکو تو بالکل نہیں۔ اور اف کا لفظ دیکھیے کیا ہے، اف کہہ کے دیکھے ذرا، منہ بھر کے آپ کہیں اف، آپ کے سامنے چراغ ہوگا نا تو بجھ جائے گا۔ عربی زبان کی کہاوت ہے کہ اف کہنے سے تو چراغ بھی بجھ جاتے ہیں، تو سوچو بوڑھے ماں باپ کے دل کے چراغ نہیں بجھتے ہوں گے۔ ناگواری کے اظہار کا سب سے ہلکا درجہ ہے کہ آپ اف کہیں، اف بڑی گرمی ہے۔ کہا یہ بھی نہیں کہنا، دو لفظ ہیں اف، تو اس سے بڑے لفظ کہاں ہوں گے، کہاں ان کو سٹوپٹ کہنا اور کہاں ان کو کچھ اور کہنا۔ اللہ کے نفس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 100 نیکیاں لکھتے ہیں، 100 گناہ معاف فرماتے ہیں، 100 درجے بلند فرماتے ہیں۔ پھر وہ جب ان کے سامنے بیٹھ کر اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں نور دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اٹھتا ہے۔ یہ بدرۃ الناصحین ایک عربی کتاب ہے، اس کے اندر سے یہ روایت آپ کو سنائی گئی ہے۔ صرف باتیں کرنی ہے، کتنا آسان ہے نیکیاں لینا، لیکن ہم کتنا روتے ہیں نیکیاں لینے کے لیے، لیکن گھر کی نیکیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ہو سکتا ہے کچھ ساتھی سنتے ہوئے سوچیں اچھا ہمارے تو ماں باپ ہی نہیں پاس، ہم تو سسرال آ گئے، تو ساس کیسا کر لیں، نیت کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کتنا پیار ملے گا، اور ساس کے ساتھ کرنے میں تو آپ کو اجر زیادہ ملے گا، کیونکہ ماں کے ساتھ تو ایک فطری بھی تعلق ہوتا ہے نا۔ بنا کے دیکھیں ذرا ایک غیر عورت کو اپنی ماں، پھر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے 10, 12, 15, 20 سال سے جو عورت آپ کو ایک بڑی ناقابل ناگوار قسم کی ہستی لگتی تھی نا، وہ آج آپ کے لیے آپ کی بہترین دوست بن گئی ہے۔ اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ماں دیر سے راضی ہوتی ہے، ساس جلدی راضی ہو جاتی ہے۔ صرف ہم ایک پہلا کسی کو دکھاوے کے یا بغیر کچھ لینے کی نیت کے کر کے دیکھیں، پتھروں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، دل تو بڑے نرم ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور احسان کیا کہ ان سے مشورے لیں۔ ایک اور ظلم جو ماں باپ سے دیکھا گیا وہ کیا ہے، بچے جو کرتے ہیں مشورہ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں اب ان سے پوچھیں، ان کو کیا پتا، نہیں پوچھے، کہیں رشتہ کرنا ہے کر کرا کے آگے بعد میں بتایا، کیوں بھائی انہوں نے کیا کرنا ہے، مجبور کریں گے تو آپ تو مجبور ہوتے ہی نہیں، سمجھا لیں، اس لیے مشورہ ضرور لیں۔ چھوٹی سی بات ہے، امی آج کیا پکے گا، کیا پکاؤں، ایک یہ کہ یہ پکا رہی ہوں اور یہ کہنا کہ کیا پکاؤں، کیا مشکل ہے کہنا، لیکن جب خاص طور پہ ہمارے ہاتھ میں اتھارٹی آ جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اب ہم کریں گے۔ میں ایک ایسی ساس کو جانتی ہوں، وہ صرف اس بات پہ دکھی ہوتی تھی کہ لوگ کبھی ہوتے نا اپنے گھروں میں, جیسے پاکستان میں لوگ ایک کے گھر سے اٹھے دوسرے میں چلے گئے تو پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ بہن کیا پکے آج, تو وہ رو پڑتی تھی یہ بات سن کے, کہتی مجھے نہیں پتا ہوتا, میری بہو نہیں مجھ سے پوچھتی, تب پتا چلتا ہے جب سامنے آتا ہے. اب کیا چھوٹا سا غم ہے, لیکن وہ اس پہ اتنی دکھی تھی کہ مجھے نہیں پتا ہوتا گھر میں کیا پک رہا ہے, کون آ رہا ہے, کیا پکے گا, کیا جائے گا, کیا فرق پڑتا ہے امی کیا کروں. اور میں نے ایک اتنا پیارا جملہ ایک اپنی ایک منہ بولی ماں سے سیکھا, یعنی وہ اپنے کلچر میں بہت بادب طریقے سے وہ لوگ بات کرتے, میرے خیال بھی اسی میں سے. تو بیٹے کی شادی ہوئی نا تو بہو آئی, تو تیار ہو کے بہو بیٹا کہیں نکلے یا جیسے بھی کوئی کہانی ہوگی, بہرحال اس کی تو کوئی بات نہیں, تو اس نے کہا کہ امی ہم وہاں جا رہے ہیں, بڑے پیار سے اس نے بولا. تو اس نے اپنے بیٹے کا بہو کا جو منہ چوما, کہنے گی بیٹی آئندہ اگر تم یہ ایسے بولو نا امی میں وہاں جاؤں تو مجھے کتنا اچھا لگے گا, جاؤ بیٹی جاؤ جاؤ ضرور جاؤ. میں نے سنی یہ بات ان کی اور مجھے اس دن سے اتنی اچھی لگی, کتنا فرق ہے میں جاؤں, میں جا رہی ہوں یا میرے کو میں جاؤں. اور یقین کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنی عملی زندگی میں دیتے ہیں, اور میں اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتی ہوں, صرف اس لیے مثال دے رہی ہوں آپ کو کہ عمل کی بات ہوتی نا, جیسے میں نے اب ایک آخری دفعہ میں آپ کو سوری یہاں والوں کو انٹروڈکٹ کر رہی ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آن لائن پہ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں بیسٹ کوآرڈینیشن کے لیے اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ ہی آپ کے پوچھ لیتی ہوں کہ ہم لوگوں نے یہاں ایک ہسٹری میں سے لیسن ایک سٹوری شروع کرنے لگے ہیں, کر لیا آپ کے لیے دوبارہ دو جملے بول سکتے ہیں. اگر آپ آن لائن والے ساتھی لنڈن والے بھی اور آن لائن والے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو ہمیں سنتے رہیے, اور اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ جو کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کریں, میری طرف سے فری ہے, صرف آپ کو یہ ایک چوائس دی جا رہی ہے کہ اگر آپ لائیولی فیلنگ چاہتے ہیں. جی کہہ رہی ہوں, مجھے دونوں بتا دیجئے ارم بھی اور آپ بھی عائشہ, کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ سننا چاہتے ہیں؟ اسٹوڈینٹس آف کورس اپنی مرضی دیں گے. چلیے الحمدللہ, چلیے ماشاء اللہ آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے. اب جو بھی ہو رہا ہے پھر آپ اس کو ٹائم نیڈ آف دی ٹائم سمجھ کے ہمارے ساتھ رہیے. جی ٹھیک ہے الحمدللہ, ویری گڈ. تو بیسیکلی میں آن لائن ساتھیوں کو ساتھ ملانے کے لیے چند جملے بول دوں کہ صہیب علی کی باتیں لیں گے. بالکل بھول جائیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں, کیا کتاب ہے, ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں بس ایک کاغذ اور ایک قلم ہو اور اپنا محاسبہ لینا ہو, اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ زندہ کردار تھے. صہیب رومی کا نام آتے ہی نہ جانے کیوں میرے ذہن کی تختی پہ ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہے, قربانیاں, ہجرتیں. اور یہ وہ لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ چنتا ہے, قریب رہنے والے فائدہ نہیں اٹھاتے, اللہ دور سے فائدہ دلوا دیتا ہے. بیسیکلی نام روم سے ہی رومی لگتے ہیں لیکن اصل میں رومی نہیں تھے. یہ ایسے جیسے آج کل ہم ناروے میں اور بہت سارے لوگ نارویجین نیشنلٹی لے چکے ہیں لیکن بائی برتھ ہم نارویجین نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہی بات ہے بس. اصل میں یہ عربی تھے, ماں کی جانب سے قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے, باپ کی طرف سے بنو نمیر سے تھے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو رومی کیوں کہتے ہیں, تو آئیے بڑا دلچسپ واقعہ ان کے روم جانے کا. بعثت نبوی سے 2 سال پہلے کی بات ہے, بصرہ سے ملے ہوئے پرانے شہر ابلہ, یعنی آپ کیا لفظ لکھیں گے, بصرہ, بعض لوگ اردو میں اس کو بصرہ پڑھتے ہیں نا ہمارے کلچر میں, تو یہ بصرہ ہے. بصرہ سے ملا ہوا, ملحقہ کا کیا مطلب ہے, لاحقہ سے ساتھ ملا ہوا, قدیمی شہر یعنی پرانا شہر کون سا, ابلہ کا گورنر سنان بن مالک نمیری تھا, ٹھیک ہے, نام سے سمجھ جائیں کہ اب یہ کون ہوں گے. اس کی تقرری شاہ ایران کے کہنے پر کی گئی, اسے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار اپنے 5 سالہ بچے صہیب کے ساتھ تھا. کون ہے پھر یہ, صہیب کے والد. دہرا دیتی ہیں اپنے لفظوں میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 2 سال پہلے بصرہ سے ملا ہوا جو ایک شہر ہے جس کو ابلہ کہتے ہیں, وہاں کے گورنر جو تھے وہ سنان بن مالک نمیری تھے جو کہ صہیب رومی کے باپ تھے, ٹھیک ہے. ان کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ پیار 5 سالہ بیٹے صہیب سے تھا, اور ان کو گورنر کس کے کہنے پہ بنایا گیا, ایران کے بادشاہ پہ. تو یہاں سے آپ سمجھیے کہ پھر صہیب رومی کون تھے, گورنر کے بیٹے تھے آج کی زبان میں. صہیب بہت خوبصورت
سرخ سنہری بالوں والے، جاذب نظر اور دلکش بچے تھے. اب ذہن میں لائیے نا، کیسا پیارا بچہ ہوگا، خوبصورت بھی ہے، سرخ سنہری بال بھی ہیں، کشش بھی ہے. ان کی آنکھوں سے فطانت، ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی. کیا بچوں کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذہین ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، ایک ماں ہونے کے ناطے کیا مجھے اپنے بچے کی آنکھ سے ذہانت دکھتی ہے یا فطانت؟ فطانت، شفرافت، بچے وہ سب چیزیں جو آپ کو نہیں سمجھ آنی، اتنا مشکل لفظ ہے اردو کے. بعض دفعہ ہوتا کیا کہ ہم لوگ آسان سے لفظ ہوتے ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن جب بھی ہسٹری لکھی جاتی ہے نا، خاص طور پہ یہ جو بک ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس کا سٹائل بہت میلوڈیس ہے. تو یہ خوبصورت لفظ ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی اچھی ہی بات ہوگی. فتین کا لفظ سنا اردو میں آپ نے؟ فتین، فتنا سے، وہی لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ بچپن ہی سے ان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھری ہوئی تھیں، خوش مزاجی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ہر وقت خوش و خرم رہتے، طبیعت میں خوش دلی اور خوش مزاجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اسے دیکھتے ہی باپ کا دل خوشیوں سے لبریز ہو جاتا اور تمام تھکاوٹ آنے واحد میں بھاگ جاتی، یعنی تھکن دور ہوتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ ہر بچے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. کچھ بچے فطری طور پہ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں. آپ بھی دیکھیں، گود کسی کی میں بیٹھے ہیں اور نظر آپ سے ملی تو ساتھ ہی اسمائل دے دیا، کیسے لگتے ہیں وہ بچے؟ کوئی بلائے تو یوں آنے امڑ کے آ جاتے ہیں، اور اسمائل، اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک بہت اچھے خوشحال گھرانے کے بچے ہیں. اور کچھ کیسے ہوتے ہیں؟ خیر سے، آپ کیوں ہنسے؟ اگر آپ یہ ہنسی اپنے بچوں کے سامنے کریں نا، تو یقین کریں ان کو ہنسنا آ جائے. اب اس وقت میں بچوں کو تو کوئی ٹپس نہیں دے سکتی، وہ بیبی آپ کو دے سکتی ہوں. اور دو تین دن پہلے ایک ماں نے اس کی تصدیق بھی کی، وہی بچے کا فیس ہوتا ہے. بچہ ماں کو کاپی کرتا ہے. اگر ماں اسمائلی ہے نا، تو وہ گود میں آنے سے پہلے پیٹ میں ہی ماں سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے اسمائل لینا. بچہ گود میں آئے اور ماں بھگلائی ہوئی، ہپلائی ہوئی، تھکی ہوئی، چچڑی چچڑی، وہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا. اکثر آپ دیکھیں پریگنینسی اور ڈلیوری کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، اس میں پھر ماں تکلیف سے تو گزرتی ہے. جو سسٹرز خود ریلیکس رہتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں نا، ان کے بچے بھی ریلیکس رہتے ہیں. اور جو ان ساری تبدیلیوں کو برداشت نہیں کر پاتی، تو ان کے بچے بچپن سے ہی 2-4 دن کے سے ہی لے کر ضدی، چچڑے اور رونے والے ہو جاتے ہیں. بچے کو اسمائل سکھانا ہے تو خود اسمائل کریں اور خوش رہنا سیکھیں. بہت سارے غم ہیں اگر آپ کی زندگی میں، تو بہت ساری خوشیاں بھی ہیں. خوش رہنے والے لوگ سب کو اچھے لگتے ہیں. چلیے اب ایک بڑا مشکل ٹیسٹ، ایسڈ ٹیسٹ، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ مشکل ہوگا آپ کو خود لینا ہے. میں کیسی ہوں؟ میں نہیں کہہ رہی، آپ اپنا لکھئے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کے خیال میں آپ کیسی ہیں. خوش مزاج ہوں میں، خوش دل ہوں، کیسی رہتی ہوں جی؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ واقعی میں بہت خوش مزاج ہوں، وہ ہینڈ ریز کریں. ایک، ماشاءاللہ، چلے فرض کفایہ تو پورا ہوا، دو بھی ہو گئی. اور پورے ہال میں کتنے لوگ ہیں آپ اس وقت؟ صرف دو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خوش مزاج ہیں. آپ 50-50 ہیں، یعنی گھر والوں، گھر سے باہر خوش مزاج اور گھر میں ناراض، مان لیا. میکے میں خوش مزاج، سسرال میں ناپسندیدہ. شوہر کے آنے سے پہلے خوش مزاج اور ان کے آنے پہ پریشان، یہی تو نہیں حالات جی. اور ارم آپ کیسی ہیں؟ آپ خوش میں، تو جو خوش والوں میں ہاتھ کھڑے کریں، ہم صدف ان کے نام لکھیں اور آج ہم ان کے گھر جائیں گے، ان کے گھر والوں سے پوچھیں گے یہ کیسے ہیں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، صرف اس لیے کہ شاید آپ مجھے بھی خوش مزاج کہنے لگ جائیں. سناؤ، یہ آج صبح کسی نے بڑا سے بیوقوفی والا لطیفہ، سچ بتا رہی ہوں، یہ کلاس میں سنانے والا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خوش مزاجی طبیعت میں کتنا سکون پیدا کرتی ہے. جب بہت زیادہ آپ سٹریسڈ ہو نا، دکھی ہوں، تو اس دن پھر اس وقت کوئی لطیفہ پڑھنا شروع کر دیں، आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि बाज जब हम ये सोच लेते हैं कि बस जिंदगी जो है ना वो मुस्कुराए तो बस तकवा खत्म हो जाएगा, तो इसमें कोई किसी का मजाक नहीं है, इसलिए मैं सुना दूं, वरना मुझे जाती तौर पे इस तरह के पाकिस्तानी लतीफे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। अब दुआ करें मुझे मिल जाए वक्त पे, मुझे चीज मिलती कम ही है। लेकिन वो बेसिकली उसमें कहानी ये थी कि एक पंजाबी औरत अपने बच्चे को लेकर गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर इंग्लिश था, यानी अंग्रेजी बोलने वाले डॉक्टर के पास जा रही है। अब आप सोचे कि वो माँ कितनी दुखी होगी बेचारी, जो अपने बच्चे का बीमारी भी बताना चाहती है, माँ को इंग्लिश कोई नहीं आती, तो बाप डॉक्टर जो है उसको पंजाबी नहीं आती। तो अक्लमंद थी ना, तो उसने उसका एक बड़ा अच्छा इलाज निकाला। डॉक्टर को सुनाती है अपने बच्चे की बीमारी किस हाल में। एक मिनट, मिल तो गया, बस अब खुल जाए सही। अब वैसे भोंडा सही है, सुना दो। चलिए, अ पंजाबी वुमेन टॉकिंग इन इंग्लिश टू अ डॉक्टर अबाउट सिक्स चाइल्ड। समझ गए कि एक पंजाबी औरत अपने बीमार बच्चे के बारे में डॉक्टर से बातें करती है। माई काका इज इल, वीक द, ना ईट द ना स्लीप द, बस वीप द ते चीख द, नाले नाले नक भी लीक द। डॉक्टर फिर गला कोट दा एस खबीस दा। तो अब आप बताएं कि ये खुश मिजाजी है कि क्या है। नहीं, आपको मैं ये सिर्फ ये एक बिताई बात बताई है कि मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं कि ये मुझे पाकिस्तानी कोई लतीफा कभी ऐसे होता है ना लाइट मूड में, मैं उनको बहुत सुनाती हूँ वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह झूठे नहीं सुनाए, ऐसे ही जो हदीसों के कुरान के जो भी, तो कभी मैं हो गए तो वो मुझे छेड़ने के लिए पूछते हैं पाकिस्तानी लतीफा तो नहीं है, तो फिर मुझे हंसी नहीं आएगी, क्योंकि होता ये है कि जब मैं उनको पंजाबी लतीफा सुना भी दूं तो फिर मुझे ही हंसना पड़ता है, उनको याद भी नहीं, पता भी नहीं होता कि कहते खत्म हो गया, इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी। तो बहरहाल आप देखिए कि खुश मिजाजी अल्लाह की नेमत है, खुश रहना सीखे। आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते, हालात नहीं बदलेंगे, जब सब कुछ आपके बस से बाहर हो जाए ना, बच्चे भी नहीं सुन रहे, मियां भी नहीं मान रहे, सास ने भी ताने देने पे लगाई है, तो हम हंसना शुरू करते हैं। ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे कि चल ली हो गई है, इसके ऊपर कोई असर हो गया। लेकिन मैंने बचपन से एक वो एड आता था रूह अफ़ज़ा का हमारे घरों में, ऐसी जैसे जब हम छोटे थे तो ये एड चलता था कि बीट द हीट, यानी गर्मी को बुझाओ विद रूह अफ़ज़ा, या को बीट द हीट की बात थी कि जब बहुत गर्मी लगे तो शरबत पियो तो ठंडे हो जाओ। बिल्कुल यही मिजाज आपका होना चाहिए। जब आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आए, और अब एक तो नहीं आ गई है ना मसला, कोर्स आ गया जिंदगी में, और पुराने लोगों की मसला यह है कि खत्म ही नहीं हो रहे पढ़ाइयां, नए सेशन। अब तो हमने सोचा था इस साल हमें फ्री कर देंगे, पता चला इस साल हमें हर चीज से फ्री करके पढ़ने पे लगा दिया। तब ये दिन ब दिन गमों की चोटें तो पड़ ही रही है ना, क्या करें। स्माइल, इतनी बड़ी नेमत है। मैं अक्सर किसी लड़के के लिए लड़की ढूंढनी हो, यानी जैसे लोग बेटों के लिए ढूंढते हैं या भाइयों के लिए, तो मैं ये जरूर देखूंगी, दो चीजें देखती होती हूँ, दूसरी नहीं बताऊंगी, लेकिन एक चीज कि लड़की को खुश रहना आता हो। और आप देखें ना, खुश वही रहता है जो शुक्र गुजार होता है, ना शुक्रा नहीं होता, शिकायती नहीं होता। तो बाज लोग अपने मर्दों की जिंदगी अजीरन कर देते हैं, यकीन करें, चिड़चिड़े दिल नहीं करता ऐसी औरतों के साथ रहने को। मैं सोचती हूँ कि मर्द कैसे रहते हैं, हर वक्त चिड़चिड़े, तो खुश रहा करें। देखिए ये इनकी खूबी थी तो इसका जिक्र हुआ है ना, और ये भी बच्चे हैं, और आपको बच्चा वही अच्छा लगेगा जो हंसेगा। बच्चे की शक्ल तो बहुत कम लोग देखते हैं, सच के झूठ, बच्चे का एटीट्यूड, रवैया, उसका फेस, स्माइल। तो बाप को बड़ी मोहब्बत थी, और इससे यह भी पता चलता है कि जब बाप की थकन बच्चे को देख के दूर होती थी, तो शौहर की थकन किससे दूर होगी, बीवी के स्माइल से, या फिर बीवी की फरमाइश से। ठीक है, तो आज जाके फिर सब शौहर आएंगे जो आप में से मैरिड है उनके, तो उनको देख के आपने क्या करना है, घर जाके आपने आप स्माइल देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये ना हो कि अब सुहेब साहब को हम भूल जाएं और हम खुद लगे रहे हैं। एक दफा का जिक्र है कि हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु की वालदा ने अपने खुदाम यानी खादिम की जमा और हिफाजती दस्ते के हमरा अपने लहते जिगर सुहैब رومی، اب ہم تو برے ہی نام پڑھیں گے نا، اپنے لخت جگر یعنی صہیب رضی اللہ عنہ کو لے کر سیر و سیاحت کی غرض سے عراق کے نہایت خوبصورت مقام سنی نامی بستی کا رخ کیا. دیکھیے گورنر کا بچہ تو کوئی مذاق تھوڑی ہے. تو ماں نے اس کو ایسی تفریح کے لیے ایک پہاڑی مقام پہ بھیجا، جیسے پاکستان میں رہنے والے اپنے بچوں کو گرمیوں میں مری یا سوات یا ہزارہ کہیں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بستی کا. وہاں بھی یہ پہنچی ہی تھی کہ روم کے لشکر نے اس بستی پر حملہ کر دیا، ان کے تمام حفاظتی دستے کو قتل کر دیا، سب مال و متاع چھین لیا اور بچوں کو قیدی بنا دیا، اور ان قیدیوں میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھے. ظلم ہو گیا ان کے ساتھ، اتنا اسماعیلی بچہ، اتنا اچھا بچہ بچپن میں قیدی بنا لیا گیا. بظاہر کہ یہ کیا لگ رہا ہے، اندھیرا لگ رہا ہے نا، تکلیف ظلم، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض تکلیفیں اس لیے آتی ہیں ہماری زندگی میں کہ خیر کا دروازہ کھلے. بالکل ان کی یہ بات پڑھتے ہوئے مجھے حضرت یوسف یاد آئے ہیں، باپ کی گود سے نکل گئے، آگے آپ نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں کیا ہوا. اسی طرح اور بہت سارے کردار ہیں کہ جن کو مشکلات میں ڈالا گیا بعد میں خیر ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے نکالے گئے، آپ تو ابھی پڑھ کے آئے ہیں جو سبل السلام والے تھے. ہاں، تو کبھی بھی زندگی میں مشکل حالات آئے نا تو اپنے آپ کو ایک بات ضرور یاد رکھوائیں، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے. آپ کو اتنی اب پریکٹس ہو جائے گی اس کے بعد کہ جب غم آئے گا نا، تکلیف آئے گی، تو آپ اس پہ نہیں سوچیں گے، یوں آپ اٹھ اٹھ کے دیکھیں گے اب اس کے پیچھے کیا خیر آنے والی ہے. اور یہ اللہ کی سنت ہے، یخرج الحی من المی، اور میت سے حیا کو نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ شر سے خیر کو اور خیر سے شر کو نکالتا ہے، اور یہ فطرت کا ایک جامع اصول ہے، اور اس کا سبق ہر 24 گھنٹے میں 2 بار دیا جاتا ہے، دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل کر، اور اس کا سبق ہر سال میں 4 دفعہ دیا جاتا ہے، گرمی کو سردی میں اور برسات بہار کو خزاں میں کر کے، چاروں موسموں کے آلٹرنیٹ کر لیجئے. یہ سبق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر تھوڑی سی تکلیف کے بعد خیر آئے گی. آج اگر آپ بہت بھی تکلیف میں ہوتا ہے، ایسا کبھی فیل ہوتا ہے، ہم ہوتے کوئی نہیں ہے، اللہ زیادتی نہیں کرتا کبھی اپنے بندوں کے ساتھ، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ میری زندگی کے اندھیرے کے دن ہے، بس سمجھ لیجئے کہ اس وقت اپنی گرومنگ کریں. مصیبت بندے کی استاد بن جاتی ہے، شرط ایک ہے کہ آپ اس سے سبق لیں. تو صہیب کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا. صہیب رضی اللہ عنہ کو روم لے جا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ ڈالا گیا. وہ بکتے ہوئے ایک آقا سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہونے لگے. ان کی حالت ان ہزاروں غلاموں کی سی تھی جن سے روم کے محلات بھرے پڑے تھے. بچہ بک رہا ہے، کون بکا تھا بچپن میں؟ یوسف علیہ السلام بکے تھے، اور ایک ہاتھ میں نہیں کئی ہاتھوں میں، کیونکہ اس دور میں غلام ایسی جیسے گاڑی، آج آپ کے پاس ہے، کل میرے پاس ہے، پرسوں اس کے پاس ہے، یہ حالات ہے. اس طرح سے صہیب رضی اللہ عنہ کو رومی معاشرے کے داخلی حالات کو گہری نظر سے دیکھنے کا موقع ملا. یہ بات ہے نوٹ کرنے کی، جتنی جگہ جائیں گے نا آپ کا اتنا تجربہ بڑھے گا. گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا، سنی بھی ہے نا بات، کہتے ہیں نا کہ اس نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے. جو بندہ اپنے ہی نٹ شیل میں بند ہے، جدھر پیدا ہوا ادھر سے ہی روتا دھوتا دنیا سے چلا گیا، بس وہ ایک چھوٹی سی قبر کی طرح ہے جس میں چھوٹی سی ونڈو کھلی ہے، دیٹس اٹ. لیکن جس بندے کو حالات کی چکی سے گزرنا ہے، آج ادھر کل ادھر، بعض وقت شادی ہوتی ہے نہیں نپتی، دوسری جگہ ہوتی ہے نہیں نپتی، 3 4 گھروں سے گزر کر ایک بچی کسی ایسے گھر پہنچا دی جاتی ہے کہ وہ کندن بن چکی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کچھ سبق کلاس روم میں بٹھا کے پڑھائے جاتے ہیں نا، تو کچھ ویژولی کرائے جاتے ہیں آج کے دور میں، بعض دفعہ ٹرپس اینڈ ٹورز ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن سے بڑے کام کرانے ہوتے ہیں نا، ان کو دین کے لیے بھی چننے سے پہلے بہت سارے مراحل سے گزار دیتا ہے. اب صہیب مختلف جگہ پہ گئے، وہاں کیا دیکھا؟ ان کے محلات میں منکرات و فواحش کی گرم بازاری اپنی آنکھوں سے دیکھی، کیونکہ بڑے لوگ تھے، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی وزیر ہے، تو وہاں گندی چیزیں عام تھیں. جب اپنی آنکھوں سے دیکھی، جب آپ نے کمزور و ناتوان لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا مشاہدہ کیا تو ان کے دل میں رومی معاشرے کے خلاف شدید نفرت کے جذبات بھڑک اٹھے. وہ اپنے مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ سے وہ بات سمجھ گئے ہوں کیا اس سے عمل کی بات ملتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ زنیرا کدھر ہے؟ جی زنیرا آپ کو کیا سمجھ آئی اس سے؟ دیکھیے وہ بچے جو گندے ماحول میں پلتے ہیں نا, ویسٹرنائز ماحول میں, اگر پیچھے سے ڈوز اچھی مل رہی ہو نا تو ان کے دل میں بچپن سے ہی نفرت بڑھ جاتی ہے اس سوسائٹی کی. مثال دیتی ہوں کہ کسی کو شوق ہے کہ مجھے کوئی گاڑی ملے, پرانی مل جائے, ٹوٹی بھی مل جائے, اور جس کو پرانی ٹوٹی پوٹی گاڑی مل گئی ہے اور ہر موڑ پہ کھڑی ہوتی ہے اور آج مکینک پہ ہے تو کل بیٹری خراب ہے, تو کل اس کا گاڑی کا شوق پورا ہو چکا ہوگا نا. وہ کہے گا مجھے یہ گاڑی سے جان بچاؤ, میری اس گاڑی سے جان بچاؤ تو میں اس بس پہ جانے کو تیار ہوں. جو لوگ اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں نا وہ تو پاؤں اٹھا رہے ہیں کہ کسی طرح ویسٹ میں پہنچ جائیں. وہ تو بیسٹ کا, وہ اندر کا ماحول نہیں جانتے, وہ تو باہر کی جاتے ہیں, جو ان کو جہازوں میں بٹھاتے سلائڈز میں دکھائے جاتے ہیں کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور سوئٹزرلینڈ اور فلانا لینڈ اور یہاں شاید جنتیں بستی ہیں, جو ایڈورٹائزمنٹ اور میڈیا اور ٹی وی اور فلموں کے ذریعے مناظر دکھائے جاتے ہیں. کیا وہ ان سوسائٹیوں کا اصل ہے؟ وہ تو میں کہنا چاہیے کہ تہہ کے اندر جو گند ہے وہ تو آ کے دیکھتا ہے. یاد رکھیے کسی سوسائٹی میں وہی لوگ چینج لائیں گے جو وہاں پیدا ہوں گے. یہ بھی فطرت کا اصول ہے, اللہ نے نبیوں کے ذریعے یہ دکھا دیا. اگر ویسٹ کو پاک کریں گے نا تو ویسٹرن مسلم کریں گے, اگر امریکہ کو کینیڈا کو کینیڈین کریں گے. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے بچوں کو برائی اور بھلائی کا فرق بتائیں. اور یہی بات سچ کہی انہوں نے بھی کہ جتنا زیادہ برائی کی نفرت دلائیں گے نا اتنا لوگ برائی سے رکیں گے. میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے یہ بات پوچھتی ہوں کہ آپ تو ساری زندگی امریکہ میں رہے, سکولنگ, کالج, جاب, پڑھنا, کیریئر, 3 سال کی عمر کے تھے غالباً جب پاکستان سے یہ آ گئے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کیسے بچے, تو وہ یہی بتاتے ہیں جو ادھر لکھا ہوا ہے کہ جب ایک چیز کو بہت قریب سے بندہ دیکھ لیتا ہے نا تو پھر کشش نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا کہ مثال دیتی ہوں کہ کسی کے سامنے گوشت کے ٹکڑے رکھے جائیں بالکل کھلے انکورڈ, تو کیا گوشت کی اٹریکشن کا رہے گی؟ ایک ہے باربی کی بھنا ہوا پکا ہوا بڑا کورڈ گوشت اور ایک کچے بکرے لٹکے ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کے اور میرے کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے بچوں کی دلوں کی ہجرت کروائیں, آنکھوں کی ہجرت کروائیں, کانوں کی کرائیں. ہاں ماں غافل ہے نا تو وہ مکہ بھی لے جائے گی تو بچے خراب ہو جائیں گے, وہاں بھی خراب بچے تھے, تو لہٰذا ان کے دل میں نفرت آ گئی. اور وہ جو جس کو آپ کہیں نا کہ اور آج کے دور کا جہاد جو ہے, ایک لیکچر دیا ہوا ہے میں نے, 1-2-3 دفعہ دیا ہوا ہے جہالت کے بارے میں, جاہلیت کی مطلب جاہلیت کے جو ایک قرآن پاک میں 4 مختلف مقامات پہ جہالت کا لفظ آیا ہے تو ان چاروں کا ربط بتایا تھا. تو اس کا آخری خلاصہ یہ تھا کہ آج کے دور کا جو جہاد ہے نا گناہ کو ڈی گلیمرائز کرتے ہیں. گناہوں کے اوپر جو خوبصورت ریپر چڑھے ہوئے نا آج اٹریکشن کے اور ناچتی پودکتی چیزیں, ایک دفعہ اس کو انکورڈ کر کے لوگوں کو دکھاؤ کہ اس کے اندر کتنی ڈپریشن اور کتنی تکلیف والی زندگی ہے. تو لہٰذا یہ کام وہی کریں گے کہ جو حقیقت میں دین اور دنیا دونوں کو جانتے ہوں گے. تو شروع سے ان کے دل میں برائی سے نفرت ہو گئی. حضرت صہیب غلام کی حیثیت سے روم میں پرورش پانے لگے. اچھا یہ روم میں پا رہے ہیں تو حضرت یوسف کہاں پائے گئے تھے؟ مصر میں پائے تھے. یہاں سے دیکھیے کہ پرانے دور کی یہ بڑی بڑی قومیں تھیں. آج ان کے نام کتنے کو ہیں؟ کوئی روم کا نام جانتے ہیں؟ مصر آج کے دور میں کیا ہے؟ غریب ملک ہے. میں جا کے رہ کے آ چکی ہوں, اتنی غربت ہے وہاں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے یہاں کے شاید 2 یا 3 پینی کرون تو ایک پورا ہوتا ہے نا, 2-3 ایک کرون کے اندر سے 5 میرا اس کے 4 حصے کریں اتنے کی تمہاری روٹی مل جاتی ہے. جب ہم امریکہ سے ہم گئے تھے ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنا سستا کھانا بھی ملتا ہے. فیو سینٹس کہتے ہیں امریکہ میں جو ریز کری ہوتی ہے نا اس کو, मेरा ख्याल है कि 1 डॉलर की वहां कोई 15-20 रोटियां आ जाती होंगी। इतना 15 सेंट्स का एक पूरा बर्गर आ जाता था, मैं हैरान थी। इतनी गुर्बत है वहां, सड़कों के किनारे लोग बैठे खा रहे हैं खाना। कोई बड़ी बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन अपने दौर में ये क्या थे। तो इसी तरह आज की जो सुपर पावर्स हैं, ये भी इसी तरह रेजा रेजा हो जाएंगी जब मुसलमान जाग जाएंगे। ये भी चीज सीखने की है। खैर, इसी सरजमीन में पलकर जवान हुए आप, अरबी जुबान करीबन भूल गए थे। क्यों भूले भला, 5 साल का बच्चा अपने अरब माहौल से कट गया और इधर से उधर भटकता रहा। लेकिन यह एहसास बदस्तूर कायम रहा कि मैं अरबी उल नसल हूँ और सहराई बाशिंदों की औलाद हूँ। इन्हें अपनी कौम से जा मिलने का शौक बदस्तूर कायम रहा, और इसमें हर एक लहजे के लिए भी कभी कमी वाकई नहीं हुई। और सरजमीन पानी चाहिए मुझे। और सरजमीन अरब की जियारत का शौक इस पर मिस्तजात, एक दफा उन्होंने एक नुसरानी नजूमी को अपने आका से बातें करते हुए सुना। वो इसे कह रहा था, अनकरीब जजीरा नुमाए अरब के शहर मक्का में एक नबी का जहूर होने वाला है जो हजरत ईसा बिन मरियम की नबूवत की तस्दीक करेगा और लोगों को जहालत की तारीकियों से इल्म की रोशनी की तरफ निकाल लाएगा। सारी बात समझ आ रही है। पहली बात देखिए कि इन्होंने अपने दिल से ये ख्याल नहीं निकाला कि मैं अरबी उल नसल हूँ। ये चीज इनको पलटाई। इसके लिए मैं और आप भी तो अपने ऊपर सोचें। आज कई ऐसे मुस्लिम हैं कि जिन्होंने दूसरे मुल्कों में आकर अपनी पहचान ही खत्म कर दी। चलिए, जुबान से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे इंग्लिश शुरू हो गए, इंग्लिश बोलना शुरू हो गए हैं, या यहाँ रहते हुए नॉर्वेजियन बोलते हैं। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्वेजियन भी अल्लाह की बनाई हुई जुबान है, तो इंग्लिश भी है। दोनों में तबलीग करनी है इंशाल्लाह। अगर आपके बच्चों को नॉर्वेजियन आती है तो उनको तो कभी बाहर ना भेजें, उनको तो नॉर्वे के लिए तैयार करें। कई ऐसी बच्चियां आप लोगों में जो दीन का यहाँ काम करती हैं, कई दफा मेरे जहन में उनके लिए कुछ ख्याल आता है कि इनकी शादी पाकिस्तान में किसी से करा दें, इनको कहीं बाहर भेजें। फिर मैं कहती हूँ, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नहीं, ये वहां जाके वही करेगी जो वहां करने लिए और बहुत है। यहाँ करने दें इनको ये काम, क्योंकि यहाँ वालों को नॉर्वे में जरूरत है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये प्लान्स कब बनते हैं, जब हमारी नजर एक बड़े मकसद पे होती है। बच्चों को जुबान सिखाएं लेकिन अपनी ना भूलने दें, ये है असल बात। एक बच्चा एक वक्त में 5 जुबानें सीख सकता है। चींटी एक वक्त में 5 जुबानें सीख सकती है, तो हमारे बच्चे चींटियों से तो बहुत बड़े हैं। तो लिहाजा जब इन्होंने ये ख्याल रखा, और दूसरी बात है कि इनको पता था, इन बातों से पता चल गया कि अब मक्का में उस नबी के आने का वक्त करीब है जिसकी बातें पहले किताबों में थी, तो इनके दिल में शौक पैदा हुआ। आप भी अपने बच्चों की जो सोशल टाइज है ना, वो कभी वीक ना करें। अपने दीन से जब माएं अपने बच्चों को नहीं काटती ना, तो अल्लाह के हुक्म से बल्कि वो दुनिया की तरक्की के साथ और शार्प हो जाते हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जो बच्चे आज एडवांस माहौल में ऑर्गेनाइज स्कूलों से पढ़ रहे हैं, अगर हम उनको दीन भी वैसा दे सकें तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हमारे मुल्कों से हीरे और जवाहरात निकलते हैं हर साल मदरसों से, किधर है। वो बाहर आके काम नहीं कर पाते, इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनको इस मॉडर्न माहौल का नहीं पता। फिर वो बेचारे अपने मदरसे में कामयाब है, मस्जिदों के खतीब भी बहुत अच्छे हैं, तकवा भी बहुत है, अमल भी बहुत है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो वेस्ट को नहीं चेंज कर सकते। वो मॉडर्न लोगों के बीच में आके नाकारा हो जाते हैं। जैसे कुछ गाड़ियां वो अपने मुल्कों में चलती हैं, दूसरे मुल्कों में वो चल ही नहीं पाती क्योंकि सड़कें वैसी नहीं है। तो कभी ये ना सोचें कि आप अगर वेस्ट से निकल गए तो बस आपके बच्चे तो साहबी बन जाएंगे और उस दर्जे पे पहुंच जाएंगे, कभी नहीं होगा। बल्कि आपको हालात के थपेड़ों में फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। तो सोहेब बचपन से आए थे, लेकिन उनके दिल में चूंकि ख्वाहिश थी, हुआ क्या, एक रोज हजरत सोहेब रजी अल्लाह अन्हो को गुलामी की जंजीर तोड़कर भाग निकलने का मौका मिला है, मौका मुयसर आया, और आपने उम्मुल कुरा मक्का मुअज्जमा जलवा गाह नबी मुंतजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख किया और यहां पहुंचकर मुस्तकिल रिहायश इख्तियार कर ली। जुबान की लुकनत और सुनहरी बालों की वजह से बशिंदगाने मक्का आपको सोहेब रूमी के नाम से पुकारते थे। पहुंच गए वहां, और कैसे पहुंचे, क्या हुआ, इनकी कहानी पूरी कर ले, जो चीजें रह गई उसको अपने हिसाब से बताऊंगी। यहां से एक बात ये पता चलती है कि जब बंदा किसी चीज को ठान लेता है ना, किसी की चीज की ठान लेता है ना, तो फिर अल्लाह उसकी मदद करता है। अभी हमने अपने एक सेशन में कामयाब लोगों की 3 खूबियां तो पढ़ ली है ना आज, तो उसमें एक है कि नो अल्टरनेटिव। कोई मेरा और मकसद नहीं, जो करने बैठी हूँ यही करके उठूंगी, तो अब देखिए अब कर लेंगे, और जब नहीं कर पाते तो पीछे हो जाए, फिर आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि अब इनका इस्लाम का सफर कैसे शुरू होता है। हजरत सुहैब ने मक्का मुकरमा के एक सरदार अब्दुल्ला बिन जदान से मिलकर तिजारत शुरू कर दी, जिसमें बहुत नफा होने लगा और थोड़े ही अरसे में बहुत सा माल जमा हो गया। तिजारती मसरूफियात के बावजूद हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु को नसरानी नजूमी की वो बात ना भूली जो उन्होंने अपने रूमी आका की जुबान से सुनी थी कि अन करीब मक्का मुअज़्ज़मा में एक नबी का जहूर होने वाला है। ये अक्सर अपने दिल में सोचा करते थे कि ये सुनहरी मौका मुझे कब नसीब होगा, मुझे कब इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल गया। इससे क्या पता चलता है ये कहाँ से आया है और किस चीज़ का मुंतजर है? नबी को मिलने का। तो जो नबी के पास बैठे थे उनको नबी का कितना शौक था। इसको सीखिए, सूरत यासीन में आप पढ़ेंगे जब भी मौका मिला, या जो पढ़ चुकी हैं क्लास से जानती होंगी, कि करीब वालों ने झुटलाया दो रसूलों को, तो अल्लाह ने दूर से एक तीसरा शख्स भेज दिया। ये अल्लाह की मदद। और यही बनी इसराइल के मर्द मोमिन के मामले में भी आता है। याद रखिए, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास रहने वाले आपसे फायदा उठा ले, जिसने उठाना है वो दूर से उठाएगा। ये सुहेब उसकी मिसाल है, दूर से आए और मुंतजिर हैं कि कब नबी का साथ मिले। कौन है जिसको आप कह सकते हैं कि आपकी राह देख रहे थे? तो क्या अल्लाह के नबी के करीब जितने लोग थे सबने फायदा उठा लिया था मक्का में? आटे में नमक के बराबर। तो बात चाहिए, कभी ये ना सोचें कि फलां होगा तो मैं पढ़ूंगी, फलां आएगा तो मैं पढ़ूंगी। ऐसे आजकल दिन रात अर्स चल रहे हैं, आप सबको भी अंदाजा कुछ हो रहा होगा। तो एक दर्स में परसों या कल कोई सिस्टर मिली तो कहती, बस आप वापस आ जाएं तो मैं कोर्स ज्वाइन कर लूंगी। मैंने भी फिर उसी लाड और प्यार में जवाब दिया, फिर भी नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इधर थी वो तब भी सीरियसली नहीं आती थी। कोई रहे ना रहे, अल्लाह की किताब जिंदा और अल्लाह की जात जिंदा। मैं कल ना रहूं इधर तो क्या आप क्लास में आना छोड़ देंगे? फिर तो उनको छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि वो किताब के लिए नहीं आए थे, हिदायत के लिए जो आता है। वो कभी नहीं कहता कि डॉक्टर मेरी पसंद का होगा तो मैं दवा खाऊंगी, वरना नहीं। नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। सिर्फ वही लोग आखिर तक जीते हैं, जागते हैं और जीते हैं दीन के रस्तों में, जो अपने कदमों पर खड़े हैं और जिनको हिदायत की तड़प है, जिनको पता है ये मेरा फायदा है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये भी काम मुझे दे दो, मेरा ये भी दिन खाली है, इधर भी मेरी ड्यूटी लगा दो, ये मेरी सुबह खाली है, ये मेरी रात खाली है। वही जिएगा। किसी के कहने पे अगर कर रहे होते तो अब तक तो आप में से 80% लोग जा चुके होते। तो वही जीता है जो खुद करता है। तो लिहाजा इनके दिल में जो कि तड़प थी, अल्लाह ने इनको मौका भी दिया। कैसे हुआ? एक रोज हजरत सुहैब तिजारती सफर से मक्का वापस तशरीफ लाए तो इन्हें ये इत्तला मिली कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत का दावा कर दिया और आप लोगों को तौहीद बारी ताला और ईमान की दावत देते हैं, अदलो इंसाफ और मारूफ का हुक्म देते हैं, फवाहिश और मुनकिरात से इज्तनाब की तलकीन करते हैं। यानी आपकी जो टीचिंग्स थी वो बड़ी क्लियर थी, कोई भी उसमें गलत चीज नहीं थी। हजरत सुहैब ने पूछा कि आप वही हैं जिसे लोग सादिक और अमीन के नाम से पुकारते हैं? जिसे लोग अमीन और सादिक के नाम से पुकारते हैं। इन्हें बताएगा कि हाँ। पूछा, आपकी रिहाइश कहाँ है? यानी मिलने का शौक बड़ा। बताएगा कि सफा के पास दारे अरकम में। ये दारे अरकम क्या आपको पता? किसको पता दारे उल अरकम क्या था? हजरत अरकम का घर था। जब मक्का में नया नया दीन का काम शुरू हुआ तो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। मुसलमान चाहते थे कि किसी जगह बैठे और वहां जाके दीन का काम मुनासिब तरीके से करें। तो उस वक्त फिर इस सहाबी ने अपना घर पेश किया था। ये भी किस्मत की बातें होती हैं। देखिए, कुछ सालों में दीन के साथ फिर बहुत सारी शोहरतें शुरू हो चुकी होती हैं, कामयाबियों के झंडे लग चुके होते हैं। इस तरह से हालात बदल चुके होते हैं कि लोग फिर ये सोच के दीन के ऊपर खर्च करते हैं कि पता है ये कामयाब लोग हैं, हमारा ही फायदा है। लेकिन जब शुरू के दिन हो, जब पता भी ना हो कि कल क्या होना है, उस वक्त फिर जो लोग अपना नाम देते हैं ना, उनका नाम तारीख में महफूज हो जाता है। कोई जानता था हमें से इस हजरत अरकम को? लेकिन दारे अरकम बन गया। मक्का में मुसलमानों की सरगर्मियों का यही मरकज था। अल्लाह से दुआ करें हमारे घर वाला दुनिया में इस्लाम के नाते से। बहरहाल कहा कि आप वहां हैं, लेकिन जरा एहतियात से जाना, कहीं कुरैश तुम्हें इधर जाते हुए ना देख लें। देखना, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तुम वहां गए हो, तो तुम्हारा जीना धोबर कर देंगे। तुम यहाँ गरीबुल वतन हो। गरीबुल वतन से मुराद अजनबी, स्ट्रेंजर यानी आउटसाइडर हो। तुम्हारा यहाँ कोई खानदान नहीं जो मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आ सके। यहाँ से क्या पता चला कि इतने सख्त हालात थे मुसलमानों के लिए कि मक्का वाले किसी को अल्लाह के नबी के पास आता जाता देखते ना, तो उसकी सीआईडी शुरू कर देते कि ये कौन है, ये किधर से आ गया। क्योंकि उन्होंने दीन के नाम पे अपनी जारादारी की हुई थी, और चाहने की वजह से हमारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो आपकी तरफ जाने लग गए। लेकिन हजरत साहब के दिल में चूंकि सच्ची तड़प थी ना, तो वो इस खतरे से नहीं डरे कि लोग मुझे कुछ कहेंगे। कहा ठीक है। हजरत सोहेब रजी अल्लाह अन्हो बशिंदगाने मक्का से नजरें चुराते हुए तारों की रोशनी में दारे अरकम की तरफ रवाना हुए। ये तारों की रोशनी में क्यों हुए भला? कि रात के अंधेरे में छुप सके उजाले की बजाय। वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हो पहले से दरवाजे पर खड़े हैं। पहले तो घबराए, लेकिन चूंकि इनके साथ पहले से शनासाई थी यानी जानते थे उनको, पूछा अम्मार क्या इरादे हैं? अम्मार बोले आपके क्या इरादे हैं? सैफ ने कहा मैं तो दारे अरकम में दाखिल होकर उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, और अपने कानों से इनका पैगाम सुनने का मुश्ताक हूँ। यानी बातें तो सुनिए, लेकिन अब अपने कानों से उनकी बात सुनना चाहता हूँ। ये दूसरे लफ्जों में कह लेंगे देखना चाहता हूँ। हजरत अम्मार बोले मेरा भी यही इरादा है। हजरत साहब ने कहा वाह, तो फिर आइए, दोनों अल्लाह का नाम लेकर अंदर चलते हैं। इससे क्या पता चलता है? आज आप अकेली आई हैं अपनी जगह से कोर्स करने। यकीन करें आपकी तरह का कोई ना कोई आपके इलाके में जरूर होगा कि जो खुश होगा। अच्छा आप ही उधर जाती हैं? चले फिर मिल के जाते हैं। फिर आप कारपूल करेंगी, फिर आप बच्चों को बांट लेंगी, फिर कुछ होगा। तो इस पे अमल सीखिए। हम सब जितने बैठे हैं, ये सिर्फ नई सुबह सलाम नहीं है, हर एक किसी एक को ढूंढ के अपने साथ ले आए। शायद वो मुंतजर हो और आपको उनका पता ही ना हो। हजरत सुहैब बिन सनान रूमी और हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह अन्हो रसूलुल्लाह की खिदमत अकदस में हाजिर हुए। ये किस वक्त हाजिर हुए? रात के अंधेरे में दाखिल हुए थे, तो अर्ली मॉर्निंग फजर के करीब कम अज कम अल्लाह के नबी वहां मौजूद थे। इससे क्या पता चलता है कि दीन के काम आधा दिन गुजरने के बाद नहीं शुरू होते। रातों को प्लानिंग होती है और दिन दहाड़े नहीं, बल्कि अर्ली मॉर्निंग काम शुरू हो जाते हैं। आपके इरशादात सुने तो नूरे ईमान से दोनों के सीने मुनव्वर हो गए। दोनों ने आपके हाथ पर बैत की और कलमा तैयबा पढ़ते हुए दारे इस्लाम में दाखिल हो गए। ये क्या बात है? क्या ये जज्बाती फैसला नहीं था? झटपट का नहीं, झटपट नहीं थी, जहन पहले तैयार था। इससे पता चलता है जो लोग मानने की नियत से आते हैं ना, वो पहले दिन रजिस्ट्रेशन कर जाते हैं, क्योंकि जहन पहले ही तैयार होता है। और जिनके दिल में भी शक है ना, तो वो कई महीने भी गुजर जाते हैं, कहते हैं अभी संजीदा नहीं, अभी नहीं, और फिर वो गैर संजीदा होकर शौक पूरा हो जाता है, भाग जाते हैं। जब हम किसी चीज की कमिटमेंट कर लेते हैं ना, तो वो चीज हमारे पांव बांध लेती है। टिकट ना बुक कराए हो, कन्फर्म और कटौती का डर ना हो, तो मेरा यकीन है कि हम पाकिस्तानियों में से आधों की फ्लाइटें मिस हो। हम कहेंगे चलो नहीं जी, हो रही तैयारी, कल चले जाएंगे, क्या जाता है। ऐसी है ना, ये कमिटमेंट हमें लेके जाती है ना। तो ये कमिटमेंट इसलिए जरूरी होती है, इससे बंदा बंधा हुआ महसूस करता है और अपने आप को वहां के साथ फिर वो एक हिस्सा समझ लेता है। बहरहाल मुसलमान हो गए। दिन भर सरचश्मे इस्लाम से सेराब और हादिये बर हक से फैजयाब होते रहे। ये क्या मतलब है? इल्म लेते रहे, कलमा पढ़ने। याद रखिए जिसको इस्लाम कबूल करने के बाद होता है वैसे ही रहता है, بلکہ اور بھی بگڑ جاتا ہے، کیونکہ لوگوں نے تسلیاں بھی دی ہیں، کوئی بات نہیں اب تم مسلمان ہو، اب تمہارے گناہ نہیں لکھے گئے، پچھلے سارے معاف ہیں، پھر آپ اور کھل کے گناہ کرتے ہیں. تو علم لازمی ہے، پانی کی طرح علم. رات کا اندھیرا، دن ختم ہوا، رات کا اندھیرا چھانے لگا، لوگوں کی چہل پہل ختم ہوئی، اہالیان مدینہ سوری مکہ، اہالیان مکہ یعنی مکہ کے لوگ نیند کے آغوش میں محو استراحت ہوئے، یعنی آرام کرنے لگے. تو دونوں رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلے، ان کے سینے نور ایمان سے منور ہو چکے تھے، اور اس نور ایمانی نے ان کے لیے تمام دنیا روشن کر دی تھی. کیا پتہ چلتا ہے، اندر ایمان آتا ہے نا تو زندگی روشن ہو جاتی ہے. جیسے کل کے سیشن میں بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ وہاں قبول اسلام ہوتا تھا، آج قبول قرآن ہے. آپ جو ساتھی نئے نئے کورسزوں میں سے آ رہے ہیں، آپ فیل کر رہے ہیں ان دو تین دنوں میں کتنوں کو فیل ہو رہا ہے کہ اب ایمان آپ کے بھی دلوں میں جانے لگ گئے؟ الحمدللہ. تو ابھی تو قرآن بھی نہیں باقاعدہ شروع ہوا. تو سوچیے اس دن سینے کی کیا حالت ہوگی جس دن یہ قرآن آپ کے سینے میں ہوگا. کبھی بلب کے نیچے بھی کبھی اندھیرا ہوا ہے، آپ کا دل اس طرح چمکے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ وہی ہیں. حضرت صہیب رومی نے حضرت بلال، عمار، سمیہ اور حباب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہمراہ قریش کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر صبر و تحمل سے برداشت کیا. قریش کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیے. قریش کی طرف سے دیے جانے والے مظالم اتنے شدید تھے کہ اگر کسی پہاڑ پر اتارے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آپ نے انہیں صبر و تحمل سے برداشت کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جنت کا راستہ مصائب اور تکلیف سے ہٹا ہوا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اس قرآن کے سفر میں مشکلیں آئیں گی، ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ. اور کتنے ایسے بھولے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور کورس ہو جائے گا. آپ ہیں مومنہ، اللہ کی بنا پہلی مشکل پہ بیٹھ جائیں گی گھر میں. یاد رکھے بہت مشکلیں آئیں گی لیکن ٹھہریں گی نہیں. یہ جملہ میرا کبھی نہ بھولیے گا، دین کے سب ٹھہرتی نہیں ہے، شرط ایک ہے کہ آپ نہ ٹھہر جائیں. چلتے جائیے چلتے جائیے. یہ ایسے ہی ٹرین میں بیٹھے وغیرہ ایک قریب منظر آ جاتا ہے تو ٹرین چلتی رہے گی تو چند سیکنڈ میں منظر بدل جائے گا، اور اگر برے منظر کو دیکھ کے ٹرین رک جائے تو پھر تو وہ برائی آپ کے ساتھ ہی چپک جائے گی. چلتے جانا ہے اور جہاں تک کہ جنت تک پہنچ جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت صہیب نے بھی ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن جب قریش کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے جاسوس مقرر کر دیے تاکہ انہیں مکہ کی حدود سے باہر نہ جانے دیا جائے. انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ گئے تو اپنے ساتھ مال تجارت اور سونا چاندی بھی لے جائیں گے. ان کی نظر کس چیز پہ ہے؟ دنیا کی دولت پہ. اور ان کی نظر کس چیز پہ ہے؟ ایمان کی دولت پہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب مسلسل اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب انہیں ہجرت کی فرصت میسر آئے، کیونکہ نگہبانوں اور جاسوسوں کی آنکھیں ہمیشہ ان کے تعاقب میں رہتی تھی. باہر سے آئے تھے نا، اس لیے لوگ ان کو دیکھتے رہتے تھے یہ کون ہے. بالآخر انہیں ایک ترکیب سوجی، ایک خنک رات یعنی ٹھنڈی رات میں قضاء حاجت کے بہانے آپ گھر سے نکلے، پھر گھر میں داخل ہوئے. یہ عمل آپ نے بار بار دہرایا. جب آپ کی اس اضطراری حالت کو جاسوسوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، مبارک ہو، لات و عزا نے آج اسے پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا. یعنی شاید ان کو لوز موشن ہے اس لیے رات کو آئے ہیں. پھر وہ اطمینان سے اپنے بستروں میں جا لیٹے اور گہری نیند سو گئے. حضرت صہیب اس صورت حال کو بھانپ کر وہاں سے چل نکلے اور مدینہ منورہ کا رخ کیا. ہجرت کے راستے آسان نہیں ہوتے، چھپنا بھی پڑتا ہے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ نگرانی پر متعین لوگ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کو وہاں موجود نہ پا کر آپ کے تعاقب میں تیز رو گھوڑوں پر سوار ہو کر سرپٹ دوڑے، یعنی بھاگنے لگے. حضرت صہیب ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ پیچھے سے تعاقب کرنے والے بھی پہنچ گئے. جب آپ نے ان کی آخر سنی تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ترکش سے تیر نکالا اور کمان پر چڑھا کر کہنے لگے، جرت ہے نا، اے قریش، تم جانتے ہو کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا. اللہ کی قسم، تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں تمہارے اتنے آدمی قتل نہ کر دوں جتنے میرے ترکش میں تیر موجود ہیں. تیر ختم ہو گئے تو میں تلوار سے تمہاری گردنیں اڑانا شروع کر دوں گا. یہ مارکہ آرائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میرے بازوؤں میں طاقت ہے. آپ کی جرت مندانہ بات سن کر قریش میں سے ایک شخص بولا، لات اور عزہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے. جب تم یہاں آئے تھے تو مفلس اور کلاش تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں دولت مند ہو گئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں سے حاصل کردہ مال تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہم دیکھتے رہ جائیں؟ یعنی اس ملک کا مال آپ ادھر نہیں لے جا سکتے، یہی مراد ہے؟ آپ نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر میں اپنا سارا مال تمہارے سپرد کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تم اپنا سارا مال ہمارے سپرد کر دو تو پھر ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے. یہ فرق ہوتا ہے ایمان والے اور دنیا والے کی نظر میں. وہ ایمان نہیں بیچتا، یہ دنیا لے لیتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ، میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپا ہوا ہے، جا کر نکال لو. یہ سن کر سب واپس لوٹ گئے، آپ کا سارا مال قبضے میں لے لیا. اس طرح آپ اطمینان سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. حضرت صہیب رومی وفور شوق سے مدینہ منورہ کی جانب قدم بڑھانے لگے. اب اگلے جملے آپ دل کی تختیوں پہ لکھ لیں. مال و دولت کے ضائع ہونے کا آپ کو غم نہ تھا، محاسبہ لے لیں اپنا. راستے میں جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق دل میں موجزن ہو جاتا اور توانائیاں لوٹ آتی. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا؟ تھکن تو دور ہی تب ہو جاتی ہے جب کسی اچھی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے، اور چاکو چوبند ہو جاتے اور تازہ دم ہو کر سوئے منزل رواں دواں ہوتے. جب آپ وادی قبا میں پہنچے تو رسول اللہ وہاں موجود تھے. انہیں دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے ابو یحییٰ، سودا نفع بخش رہا، سودا بہت ہی مفید رہا. آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا. آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، بخدا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا. یقیناً دی ہوگی، دینوں نے تو نہیں سنایا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. فرشتے کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ صہیب اپنا سب کچھ دے کر آ گئے ہیں. بلا شبہ یہ سودا نفع بخش رہا، وہی الہی نے اس کی تصدیق کر دی. جبرائیل علیہ السلام اس پر شاہد ٹھہرے کیونکہ وہ صہیب رومی کے بارے میں یہ آیات لے کر نازل ہوئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی تھی. آپ بہت جلدی پڑھیں گے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں. اپنا آپ اللہ کے لیے کھپا دینا یہ خوش قسمتی ہے. اور سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپانا یہ کیا ہوتا ہے. ان اللہ حشترا من المومنین. میں حضرت صہیب رومی کے لیے یہ حسن انجام مبارک ہو. تو یہ تو تھے حضرت صہیب رومی، آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ جی چند لوگ شیئرنگ کریں، آن لائن پہ بھی ٹیکس کھول دیں، لندن والے بھی شیئرنگ کریں گے. جی زاہدہ جی، آپ نے کیا سیکھا؟
میں نے ثابت قدمی سیکھی.
ثابت قدمی سیکھی، شاباش جی. آپ نے فرم گول صحیح رکھنا ہے. جی آپ نیکسٹ بولتے جائیے، جلدی سے ایک ایک لفظ بولتے جائیں. قربانیاں کرنی ہے انشاءاللہ. جی ادھر سے، یعنی تیار رہو جی، اللہ کو راضی رکھنا ہے. بالکل جی. آپ جذبے سچے ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے جذبے ہیں سچے منزل ان کو خود پکار دیتی ہے، صدا دیتی ہے. اصل میں جب ہمارے دل میں سچائی ہوتی ہے تو اللہ راستے خود ہی دکھا دیتا ہے. یہ پیچھے سے آپ نارین، शौक बड़े बड़े काम करवाता है। ठीक है जी अक्सा सारा स्ट्रांग करें, जम गए ना वहां खड़े हो गए, अगर होता कोई रोने वाला तो वो ले जाते उनको, तो उनको पता था ये दौलत से ही मुतासिर होंगे, उनको दौलत दे दी। जी आप उम्मे हबीबा, दीन का काम अर्ली मॉर्निंग शुरू करना है, बिल्कुल जी। आप किरण कमल
बड़ी चालाकी से उनके दिमाग इस्तेमाल किया
हाजिर
था,
दिमागी थी, चलाकी ना के हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया। जी
जब
नेक्स्ट,
बंदा किसी चीज की ठान लेता है तो
जब
फिर
बंदा
अल्लाह
ठान
उसके
लेता है तो
रास्ते
अल्लाह
खोल
रास्ते
देता
आसान करता है। जी आप
है, बुराई में रहते हुए भी उससे नफरत,
बुराई से रहते हुए भी उससे नफरत, गुड। जी आप जुनैरा,
दीन का सफर आसान है लेकिन कोशिश जारी रखे,
दीन का सफर आसान है, कोशिश जारी,
आसान नहीं
आसान नहीं पर कोशिश जारी रखे। कौन है आपके आगे?
इरम,
जीरम, आप
माल देकर आखिरत जीत ली,
माल देकर आख़रत ले ली, शाबाश जी। दूसरी इरम,
बा मकसद कौमें अपने मकसद पर नजर रखती
बा
हैं,
मकसद कौमें मकसद पे नजर रखती हैं। ठीक है जी, आप नए लोग जरा नाम बताते रहे साथ साथ।
अतिया
जी अतिया,
अतिया इस्लाम के रास्ते में कोई भी सौदा धोखा दिखाती नहीं,
घाटे का सौदा नहीं है अल्लाह के रास्ते में। जी नेक्स्ट,
मुश्किलों से नहीं घबरा करती,
मुश्किलों से नहीं घबराया करते, वो एक शेर भी है ना कि ना वादे मुखालिफ से ना घबरा के औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी नेक्स्ट,
ये कि उन्होंने मुश्किलें भी देखी, जैसे वो पहले गुलाम बने और ये सारा चीज,
शाबाश,
मुश्किल
ये बहुत
आती
अच्छी
है
बात है कि शुरू जिंदगी में मुश्किलें भी देखी लेकिन
जी,
फिर आसानियां भी आ गई। जी पीछे से, इधर से अब नसरीन,
क्योंकि बाद मुसीबतें या मुश्किलात जो होती हैं वो फिर खैर का बहाना होती
खैर
हैं,
शर में खैर। ठीक है जी नेक्स्ट नसीम, अब
बस खुद खैर का दरवाजा खोलने के लिए आती हैं,
जी बिल्कुल नेक्स्ट,
वो दिन के काम के लिए हर वक्त तैयार रहना
हर
चाहिए
काम के लिए तैयार रहें। ठीक है जी इधर से, जी साइमा,
जी, जन्नत का रास्ता जो हमसाए वो तकालीफ से अटा हुआ है,
जन्नत मुश्किलात से घेरी गई है। जी जुबैदा,
लेकिन बुरे माहौल में भी रहकर अपने आप को बुरे
बुरे
माहौल से
माहौल में
बचाना
रहकर खुद को
चाहिए,
बुरा नहीं करना। जी पीछे से रशीदा बाजी,
मैं तो सोच रही हूँ कि अपना सबर से कितना काम
सबर
करते
कितना
हैं,
था उनमें। जी जी पीछे से सदफ, आप
जैसे कि उन्होंने मुसीबतों पर तकलीफ आई तो उन्होंने कुछ इसके बारे में तो नहीं सोचा कि क्या इस ऊपर से
यानी सोचा
निकलेगा,
नहीं कि क्या क्या मुश्किलें आ चुकी हैं, बस अगली मुश्किल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। जी इधर से शबाना के सर उल्फत, जी आप बताइए क्या सीखे।
उन्होंने सीखा कि मुसीबतों से वो बंदे का उस्ताद बन जाती है अगर दुआ से शुरू करे
जी
तो,
मुसीबत उस्ताद बन जाती है अगर फायदा ले। जी और कोई कहना चाहे तो, जी ऑनलाइन के थोड़े से कमेंट पढ़ लेते हैं इनके साथ ही। बच्चों को बचपन से ही तरबियत देनी चाहिए ताकि बुराई को पहचान सके, अल्लाह की राह पर चलने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते, बिल्कुल हालात कैसे भी हों जम के रहना है, साबित रहना है। हिस्ट्री इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड फॉर आवर चिल्ड्रन इंशाल्लाह। दुनिया का सौदा आखरत के लिए करना चाहिए है क्योंकि हमें हमेशा वहां रहना है, सच है। जी आप वहां माइक लेना चाहते हैं तो एंड्रेस कर दीजिए, और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए इन सारे कामों को आसान कर दे। कुर्बानियां देते रहें, मेहनत करते रहें, हार्ड वर्क वर्किंग हो, अपने आप को सबसे अहम पर्सन समझे क्लास का। यही चंद नसीहतें हैं मेरी तरफ से आप सबको, और मुझे भी आप भी मुझे अच्छी अच्छी बात। जी माइक हैंड रेस कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله آج کے لسن سے بہت ساری باتیں سیکھی اور اپنے لیے ہوم ورک بھی لکھ لیا ہے نا ہم نے کہ کیا کیا کرنا ہے آج کے دن میں اسپیشلی جو کہ آج سے اسٹارٹ کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ وہ ہمیں اس پہ استقامت دیں. بالکل اپنے اپنی ہر نیکی کے لیے جم جانا ہے اور اپنے مشن کو بہت کلیئر کر کے اس کے لیے پلاننگ کر کے اس پہ بہت جم کے کام کرنا ہے اور ہم سب اپنی محبتوں کو بھی چیک کریں کہ ہمارے انٹرسٹ کس چیز میں سب سے زیادہ ہے. بیکاز وہی چیز پھر ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان ہو جاتی ہے. سو اب یہ ہے کہ ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ بریک کر لیں تقریباً 15 منٹس کی, ٹھیک ہے, اور پھر ان شاء اللہ اس کے بعد ہم واپس اپنے تفصیل کے لیسن کو کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ تقریباً 1:30 تک واپس آ جائیں, پھر ان شاء اللہ ہم لوگ اپنی تفصیل کریں گے. جزاکم اللہ خیرن کیسی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.